موہا 26 محرم الحرام سن 1422 ہجری مطابق 20 اپریل سن 2021 سورہ مریم شریف کا آخری رکوع آیت نمبر 83 سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَؤُزُّهُمْ أَزًّا عَلَى الْكَافِرِينَ تَؤُزُّهُمْ أَزًّا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إذا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إذا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. وتقر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. لقد أحصاهم وعدهم عدا. وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلا الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى آمنت بالله صدق الله العظيم سورہ مریم شریف کا آخری سورہ طہٰ شریف کی شروعات. ہم نہیں چاہتے تھے سورہ شروع ہو لیکن جلدی جلدی کر رہے ہیں تاکہ کم از کم جلدی قرآن پاک میں ختم ہو جائے. گزشتہ رکوع میں جو گفتگو تھی اس کا خلاصہ یہ ہے کہ مشرکین مکہ کو اس بات کا بڑا غرور تھا کہ ہم تم سے اچھے ہیں, صاحب ثروت ہیں, اولاد والے ہیں, مالدار ہیں, سیاست میں تم سے زیادہ مضبوط ہیں, تو قیامت کے دن بھی ہم ایسے ہی رہیں گے, یعنی تم سے اچھے بنتے رہیں. یہ مشرکین مکہ کا غرور تھا. رب کریم نے ان کے لیے ارشاد فرما دیا کہ یہ تمہاری خام خیالی ہے, تمہارا بڑا باطل خیال ہے. یہ ہم نے قیامت کے دن تمہارے لیے بڑا دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. اس رکوع میں جو گفتگو ہے وہ دراصل پوری سورہ کا خلاصہ ہے. شروع میں حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی گفتگو کی گئی, اور خاص طور سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے بڑی تفصیلی گفتگو کی گئی تھی, اور اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کو ایک عظیم معجزہ قرار دیا. اس معجزے کو لوگوں نے سمجھا نہیں, اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے کچھ ایسی بے بنیاد باتیں کی جو نہیں ہونی چاہیے تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ اللہ کا بیٹا کہنا شروع کیا. اس رکوع میں اس بات کی توضیح کی جا رہی ہے کہ کتنی بری سی بات ہے تم اللہ کے لیے بیٹا کہتے ہو, حالانکہ اللہ کے لیے بیٹا ممکن ہی نہیں ہے, محال ہے, ہو ہی نہیں سکتا ہے. اس لیے کہ دلیل قرآن کی, یہ دلیل بار بار قرآن دے چکا ہے, دلیل قرآن کی. اس لیے کہ زمین میں, زمین کے اندر, آسمان میں, زمین کے نیچے تحت السرا تک جو کچھ ہے وہ سب اللہ کی ملکیت ہے. اور ایک بات جان لیجئے, مسئلہ بار بار بتا چکا ہوں پھر سمجھیں, کہ جو ملکیت ہوتی ہے وہ اپنا بیٹا بن ہی نہیں سکتا, یا اپنا بیٹا اپنی ملکیت ہو ہی نہیں سکتا ہے. مثال کے طور پر فرض کیجئے کہ کہیں جنگ ہو رہی ہے, اور مسلمان کے ایک فرد دو فرد کو تین آدمی کو پکڑ کر کے مشرکین اپنے یہاں لے گئے اور جنگی قیدیوں کا تبادلہ ہونا شروع ہوا. یہ کہ کافروں نے اس کو بیچنا شروع کیا کہ ظاہر بات ہے جو جنگ میں پکڑا جاتا ہے وہ ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے. یاد رکھیے گا یہ سویب جو کا جو کہ روش ہے نا وہ اسی پر ڈیپینڈ کرتی ہے. جنگ میں پکڑے جانے والے افراد چاہے مرد ہو چاہے عورت وہ سب غنیمت ہوتے ہیں, مال غنیمت ہوتے ہیں, وہ غلام ہوتے ہیں, عورتیں بادیاں بنا لی جاتی ہیں اور اس کے بعد پھر ان کو بیچنے کا حق حاصل ہوتا ہے. تو اگر کسی مسلمان کا کوئی بیٹا کسی جنگ میں غیروں کے ہاتھ پکڑا گیا اور مشرکین اور کفار کی فوج نے اس کو بیچا اور اس کے باپ ہی نے اس کو خریدا, جس کا بیٹا اسی کے باپ نے خریدا اس کو, تو جانتے ہیں جہاں اس نے یہ رقم اس کو دی اور اس کا ہاتھ پکڑا تب اس کا بیٹا اس کا غلام نہیں رہ سکتا ہے, آٹومیٹک آزاد ہو جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اپنے بیٹے پر اپنی ملکیت بحیثیت غلام ثابت ہو ہی نہیں سکتی. تو جو غلام ہوگا وہ ملکیت نہیں بن سکتا ہے اور جو ملکیت ہوگا وہ غلام نہیں بن سکتا ہے. اتنا سمجھا گیا آپ کو؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ کائنات, یہ دنیا, زمین پر جو کچھ ہے, زمین کے اندر تحت السرا, زمین کے نیچے, آسمان میں جو کچھ ہے, یہ سب کیا ہے؟ اللہ کی ملکیت ہے. حضرت عیسیٰ بھی اللہ کی ملکیت ہے, حضرت عیسیٰ بھی اللہ کی ملکیت ہے, ہم بھی اللہ کی ملکیت ہے, تم بھی اللہ کی ملکیت ہو. تو جب اللہ کی ملکیت ہے تو اللہ کا بندہ, اللہ کا بیٹا کیسے ہو سکتے ہیں؟ نہیں سمجھ آئے. جب حضرت عیسیٰ اللہ کی ملکیت ہو گئے تو بیٹا کیسے ہو سکتے ہیں؟ اگر بیٹا ہوتے تو ملکیت نہیں بن سکتے تھے. اور قرآن کہہ رہا ہے کہ نہیں, عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی ملکیت ہے, اس لیے کہ جو کچھ زمین میں ہے, قرآن کو اسلوب دیتے ہیں, جو کچھ زمین پر ہے, جو کچھ زمین میں ہے, جو کچھ زمین کے نیچے ہے, تینوں محیط ہو گیا ہے, اور جو کچھ آسمانوں میں ہے سب اللہ کی ملکیت ہے, سب اللہ کی ملکیت. جب اللہ کی ملکیت تو اللہ کا بیٹا حضرت عیسیٰ نہیں ہو سکتے. یہ لاجیکل دلیل قرآن دے رہا ہے. تو جو شخص اس قسم کی بات کرے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کے اصل میں ہے کیا, ایک ساتھ قرآن تین گروہ کا جواب دے رہا ہے, ایک جواب سے تین گروہ کا جواب دے رہا ہے. ایک طرف مشرکین مکہ کا جواب, مشرکین مکہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹی کہتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ فرشتے جو ہیں اللہ کی بیٹی ہیں. عیسائیوں کا جواب, عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. یہودیوں میں سے نستوریہ فرقے کا جواب, حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. تو یہ کیونکہ اس وقت مکہ مکرمہ میں اور مدینہ منورہ میں اور اطراف حجاز میں مشرک, یہودی اور عیسائی یہی تین قومیں بستی تھیں, ایک جواب سے تینوں کا جواب دیا گیا ہے. یہ رکوع کے آخر میں, پھر آخر میں چلنے کے بعد جو مومنین ہیں عمل صالح کرتے ہیں ان کے ریوارڈز بیان کیے گئے ہیں اور ان کو جنت کی بشارتیں دی گئی ہیں, اللہ کی محبت ان کے ساتھ کیسی ہے اس کا ذکر کیا گیا ہے. الم تر ان ارسل الشیاطین علی الکافرین تعزهم عزا, تو کیا تم نے نہ دیکھا کہ ہم نے کافروں پر شیطان بھیجے کہ انہیں خوب اچھالتے ہیں؟ کیا مطلب؟ یہ مشرکین جو بہکی بہکی باتیں کر رہے ہیں, یہ کافر جو بہکی بہکی باتیں کر رہے ہیں, یہ عیسائی اور یہودی جو بہکی بہکی باتیں کر رہے ہیں, حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں, فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں, حضرت عزیر اللہ کے بیٹے ہیں, تو یہ شیطان ان پر مسلط ہو چکا ہے. اور یاد رکھیے کہ شیطان جس پر مسلط ہوتا ہے پھر وہ تباہی ہی تباہی اس کے لیے ہوتا ہے. جیسے قرآن کہتا ہے کہ ان شیطان للانسان عدو مبین, شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے, ایسا دشمن کہ جس کو جانا جاتا ہو, ایسا دشمن جس کو جانا جاتا ہو, ایسا دشمن ہے. تو ہم نے ان کے لیے شیطان ان پر مسلط کر دیا ہے. اب یہ شیطان دو طریقے کا ہو سکتا ہے, یا تو واقعی وہ شیطان جو آدم علیہ السلام کے اگینسٹ سجدہ کرنے سے متکبر ہو کر کے, مغرور ہو کر کے انکار کر گیا تھا, یا وہ ہے, یا وہ شیطان جو نفس کے ساتھ لگا ہوا ہے. اس لیے حدیث پاک اللہ کے حضور فرماتے ہیں کہ جتنے بھی لوگ پیدا ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ایک فرشتہ پیدا کرتا ہے, ایک شیطان پیدا کرتا ہے. یہ فیکٹ ہے حدیث کا.
کوئی انسان پیدا ہوا، جہاں پیدا ہوا اس کے ساتھ ایک انسان ہوتا، ایک فرشتہ ہوتا اور ایک شیطان ہوتا ہے. جس پر کسی نے ایک صحابی نے پوچھا تھا، یا رسول اللہ تو کیا آپ ساتھ پیدا کیا گیا؟ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ تو کیا آپ ساتھ بھی شیطان پیدا کیا؟ انہوں نے فرمایا ہاں. کام نہ کھڑے ہو آپ لوگوں کو آخری جملہ سنیے حدیث کا. حضور نے فرمایا میرے ساتھ بھی شیطان پیدا کیا، مگر میرا شیطان مجھ پر ایمان لا کے مومن ہو چکا ہے. مگر میرا شیطان مجھ پر ایمان لا کر کے اب وہی کرتا ہے جو میں کہتا ہوں. اوروں کا شیطان غلط باتیں کرواتا ہے، اور رسول کریم کا اب شیطان نہیں کہہ سکتے اس کو، اب اس کو بندے مومن کہہ سکتے ہیں. وہ جو کسی اور مخلوق کی شکل میں حضور کے ساتھ پیدا کیا تھا مومن ہو گیا. اسی لیے حضور کی حیات طیبہ میں جتنے بھی انہونے واقعات ہوئے ہیں، شیطان کو کہیں بھی اپنا عمل دکھلانے کی قوت محسوس نہیں ہوئی. جیسے دیوار کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، اوپر سے پتھر گرانے کی کوشش کی گئی، حضور بچ گئے. مسجد ذرا بنائی گئی کہ اس میں نماز پڑھنے آئیں گے قتل کر دیں گے، حضور بچ گئے. زہر میں کھانے میں زہر بھی لایا گیا تاکہ حضور شہید ہو جائیں، حضور بچ گئے. حضور لیٹے ہوئے ہیں، ایک دشمن آیا نکل کر کے جنگ سے واپس آ رہے تھے، ایک درخت کے نیچے فوج لیٹی ہوئی ہے. حضور سیپریٹ جگہ لیٹے ہوئے تھے ایک درخت کے نیچے، اپنی تلوار شریف کو لٹکا دیا تھا درخت کے اوپر، آرام فرما رہے ہیں، جگ رہے ہیں. اتنے میں پہاڑ کے پیچھے سے ایک شخص کود کر کے آیا اور تلوار کھینچ کر کے فوراً حضور پر حملہ کرنا چاہتا ہے. حضور نے فرمایا، اس نے پوچھا کہ یہ محمد اب بتاؤ تمہیں کون بچا سکتا ہے؟ حضور نے فرمایا میرا رب میرا محافظ ہے. کانپنے لگا، ہاتھ سے تلوار گر گئی، آپ نے اٹھایا اور اس کے بعد کہا اب بتا تجھے کون بچا سکتا ہے. قدموں میں گر گیا، ایمان لایا. تو وہ ایمان لانے کے بعد وہ دشمن جو دشمن تھا دوست بن گیا ہے. تو اب یا تو وہ نفس کا شیطان جو ہمارے ساتھ پیدا کیا گیا وہ ہے، کہ ہر انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے، اس کا کام ہی ہے کہ ہر برائی کی طرف پہ جاؤ، ہر برائی کی طرف پہ جاؤ. فلا تعجل علیہم، تو یہ رسول ان پر اب جلدی نہ کیجیے، بھیا عذاب کے حوالے سے ان پر جلدی نہ کیجیے. جانتے ہیں میرے محبوب، انما نعد لهم عدا، ہم نے تو ان کی گنتی پوری کرتے ہیں، آپ جلدی نہ کریں. ایک لمیٹڈ ٹائم ان کو دیا گیا ہے سوچنے کا، سمجھنے کا، پرکھنے کا. ہو سکتا ہے دماغ سویا ہوا ہو کبھی جگ جائے، عقل کبھی بیدار ہو، اور آپ کو دیکھنے کے بعد توحید کے قائل ہو جائیں، یہ اللہ کی الوہیت پر ایمان لائیں. ابھی جلدی نہ کریں. اب اس حضاب کے حوالے سے کئی تفسیریں بیان کی گئی، کہ یہ جو ہم نے ان کے دن کو گن رکھا ہے، یا تو یہ کہ دنیا ہی میں ان کے دن گنے ہوئے ہیں کہ کچھ دن اور کھا پی لیں، اس کے بعد عذاب الہی ان کے پر اتر جائے گا، یا یہ کہ ان کی زندگی کے دن گنے گئے ہیں کہ چند دن اور جی لیں، اس کے بعد جب مریں گے تو حشر میں ان پر عذاب اتارا جائے گا. کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو ہم نے ان پر شیطان مسلط کر دیا ہے، اور آپ ان کے عذاب کے حوالے سے ابھی جلدی نہ کریں. خیر، ہم ایک مخصوص وقت تک کے لیے ان کو ڈھیل دے رہے ہیں، اور اس کے بعد جو وقت آئے گا، وقت آنے کے بعد ان کی نکیلیں ہم ایسا پکڑ کے کھینچیں گے کہ کہیں جا نہیں سکتے. ہے نا؟ اب ان مشرکین کا محشری ذکر، محشر میں ذکر، محشر کا حال. یوم نحشر المتقین الی الرحمن مفدا ونسوق المجرمین الی جہنم وردا. بالکل پیرلل چل رہا ہے، کمپیئرنگ ساتھ ساتھ. جس دن ہم پرہیزگاروں کو رحمان کی طرف لے جائیں گے مہمان بنا، اور مجرموں کو جہنم کی طرف ہانکیں گے پیاسا. مفدن کے معنی ہوتا ہے مہمان بنانا. اس سلسلے میں کیا حدیث دل افروز ابن کثیر نے نقل فرمائی ہے، میں اس کا ترجمہ پڑھ ڈالوں پورا، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے. بڑی دل افروز حدیث ہے کہ اللہ تبارک جانتے ہیں قیامت کے دن متقین کیسے اٹھائے جائیں گے قبروں سے. فرمایا گیا ہے کہ ایک، سبحان اللہ، دلچسپ حدیث پاک ہے، قال يستقبل المؤمن عند خروجه من قبره احسن صورة رآها واطيبها ريحا فيقول من انت
فيقول اما تعرفني فيقول لا الا ان الله ان الله قد طيب ريحك وحسن وجهك فيقول انا عملك الصالح وهكذا كنت في الدنيا حسن العمل طيبة فطالما ركبتك في الدنيا فهلم اركبني فيركم فذلك
کہتے ہیں کہ جب بندہ نکل کے اپنی قبر سے مومن متقی بندہ پرہیزگار مومن جو اپنی قبر سے نکل کر کے آئے گا تو جو ہی قبر سے نکل کے باہر آئے گا تو دیکھے گا ایک بڑا خوبصورت قسم کا بہت خوبصورت کوئی شخص کھڑا ہوا ہے اتنا حسین و جمیل کے اس کے حسن کی مثال نہیں پوچھ سکتی اس کے بدن سے ایسی بہترین خوشبو پھوٹ رہی ہے کہ جس کو دنیا میں کبھی سوکھا تک نہیں ملا ہے تو اسے پوچھے گا یہ اس کو مرحبا کہے گا ویلکم کہے گا تو کہے گا تو کون ہے کون یہ قبر سے اٹھنے والا متقی اس آدمی سے پوچھے گا تو کون ہے مانتا تو کہے گا اما تعریف تو مجھے پہچانتا نہیں میں کون ہوں ارے تیری دنیا میں جو تو نے اچھا عمل کیا تھا بہترین عمل کیا تھا عمل صالح کیا تھا نا پریشانیاں تیرے عمل کی خوشبو تیرے عمل کا حسن تیرے عمل کا جمال آج اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھ کو اس شیب میں ڈھال دیا ہے میں تیرا اچھا عمل ہوں گڈ ڈیڈ ہوں میں اچھا عمل ہوں تیرا میں دنیا میں تیرے اوپر سوار ہوتا تھا آج تو میرے اوپر سوار ہو جا بس کندھے پر بیٹھائے گا اور جنت کے گیٹ تک اندر لے جا کر کے چھوڑے گا اس کو یہ مومن کی مثال اور ایک لمبی حدیث کا ترجمہ ملاحظہ فرمائے دل باغ باغ ہو جائے سبحان اللہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے میں نے اس آیت کی تلاوت کی کس کی وَيَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفَدًا اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقت تو سواری پر سوار آیا کرتا ہے جو کوئی ڈیلیگیشن آتا ہے تو اس کے لیے سواری ہوتی ہے اس پر سوار ہو کر کے آتا ہے آپ نے فرمایا قسم اللہ کی جس کے ہاتھ میری جان ہے یہ پارسا لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے اور اسی وقت سفید رنگ نورانی پر والی اونٹنیاں اپنی سواری کے لیے موجود پائیں گی سنہری خوبصورت جن کی لگامیں سنہری ہوں گی ان اونٹنیوں کے پر لگے ہوں گے بڑی خوبصورت اونٹنیاں جن پر سونے کے پالان پڑے ہوں گے کپڑا جس پر بیٹھا جاتا ہے جن کے پیروں سے نور بلند ہو رہا ہوگا جو ایک ایک قدم اتنی دور رکھیں گے جہاں تک نگاہ کام کرے اور جہاں تک نگاہ کام کرے گی ان کے پیروں سے جو نور اٹھے گا اتنی دور تک پھیلتا محسوس ہوگا ہے نا یہ ان پر سوار ہو کر ایک جنتی درخت کے پاس پہنچیں گے جس درخت کے پاس سے دو نہریں جاری دیکھیں گے ایک کا پانی پیئیں گے جس سے ان کے دلوں کے میل دور ہو جائیں گے وہ جو کچھ دنیا میں تھا جو مطلب کی کچھ غلط بات کی تھی اللہ تعالیٰ اس کو دور فرما دے گا اس سے دوسری میں غسل کریں گے جس سے ان کے جسم نورانی ہو جائیں گے اب یہ مٹی کا بدن نور نالا نور ہو جائے گا نور ہی نور اور بال جم جائیں گے اس کے بعد نہ کبھی ان کے بال الجھیں نہ جسم میلے ہوں ان کے چہرے چمک اٹھیں گے اور یہ جنت کے دروازے پر پہنچیں گے اسی سرخوٹ پر سرخ یاقوت کا حلقہ سونے کے دروازے پر ہوگا لاک نہیں ہوتا لاک سرخ یاقوت کا لاک لگا ہوگا اس دروازے پر جس دروازے میں اس کو داخل ہو رہا ہے نا جسے یہ کھٹکھٹائیں گے تو اس سے بڑی سریلی آواز نکلے گی اور بات کیجیے گا یاد رکھیے کہ یہ سریلی آواز دنیا بھی کوئی میوزیکل آواز نہیں ہوگی بلکہ اللہ کی تسلیم کی آواز ہوگی اس لیے کہ فرمایا گیا ہے بعض جگہ پر کہ جنت کی جتنی بھی آوازیں ہوں گی اور ہر ایک آواز میں اللہ کی تسبیح اس کی کبریائی اس کی بڑائی اس کی تحریر اس کی باقی ہے جی اچھا اور غوروں کو معلوم ہو جائے گا کہ ان کے خاوند آ گئے ہیں اب شوہر ان کے پہنچ چکے جنتی شوہر خازن جنت آئیں گے خازن کون ہے جنت کے خزانچی اور دروازے کھولیں گے جنتی ان کے نورانی جسموں اور خوبصورت کھلے ہوئے چہروں کو دیکھ کر سجدے میں گر پڑنا چاہیں گے لیکن وہ فوراً کیا اٹھے گا میں تو آپ کا تابع ہوں کون خادم آپ کا حکم بردار ہوں اب ان کے ساتھ یہ چلیں گے ان کی حوریں تاب نہ لا سکیں گی اب گھر کے اندر پہنچ گئے اپنے پہنچ گئے اپنے کیا کہتے ہیں اس کے کمپلیکس میں ان کی حوریں تاب نہ لا سکیں گی اور خیموں سے نکل کر ان سے چمٹ جائیں گی اور کہیں گی کہ آپ ہمارے سرتاج ہیں ہمارے محبوب ہیں میں ہمیشہ آپ کی والی ہوں جو موت سے دور ہوں
میں نعمتوں والی ہوں کہ کبھی میری نعمتیں ختم نہ ہوں گی، میں خوش رہنے والی ہوں کہ کبھی نہ روٹھوں گی، میں یہی رہنے والی ہوں کہ کبھی آپ سے دور نہ ہوں گی۔ یہ ساری حضرت غفور بیان کرے گی کہ اندر داخل ہوں گے دیکھیں گے کہ ایک ایک لاکھ گز بلند ان تالا خانے ہوں گے، یعنی مکان ہوں گے، یعنی زمین سے لے کر کے چھت جو ہوگی وہ ایک لاکھ گز کی ہوگی۔ گز بس ہاتھ، یہ ہاتھ اس بار بھی وزرا کو بس بولتے ہیں، اس کو عربی میں زرا بولتے ہیں، اردو میں ترجمہ کر دیا جاتا ہے، ایک لاکھ ہاتھ کی اللہ اندازہ لگا دیا۔ وہ لولو اور موتیوں پر زرد سرخ زرد سبز رنگ کی دیواریں سونے کی ہیں، ہر دیوار ایک دوسرے کی ہم شکل ہے، ہر مکان میں 70 تخت ہیں۔ یہ صرف ایک آدمی کی بات چل رہی ہے، ہر مکان میں 70 تخت ہیں، ہر تخت پر 70 حورے ہیں، ہر حور پر 70 جوڑے ہیں، تاہم ان کی کمر جھلک رہی ہے، ان کے جمع کی مقدار دنیا کی پوری ایک رات کے برابر ہوگی۔ صاف شفاف پانی کی، خالص دودھ کی جو جانوروں کے تھن سے نہیں نکلا ہے، بہترین خوش ذائقہ بے زبر شراب طہور کی جسے کسی انسان نے نہیں نچوڑا ہے، عمدہ خالص شہد کی جو مکھیوں کے پیٹ سے نہیں نکلا ہے، نہریں بہہ رہی ہو، اس کا ذکر سورہ محمد میں کیا گیا ہے۔ پھلدار درخت میوے سے لدے ہوئے جھوم رہے ہوں گے، چاہے کھڑے کھڑے میوے توڑ لیں، چاہے بیٹھے بیٹھے، چاہے لیٹے لیٹے، سبز و سفید پرند اڑ رہے ہیں، جس کے گوشت کھانے کو جی چاہا وہ خود بخود حاضر ہو گیا، جہاں کا گوشت کھانا چاہا کھا لیا، اور پھر وہ قدرت الہی زندہ ہو کر چلا گیا۔ چاروں طرف سے فرشتے آ رہے ہیں اور سلام کہہ رہے ہیں اور بشاشتیں سنا رہے ہیں کہ تم پر سلامتی ہو، یہی وہ جنت ہے جس کی تم خوشخبریاں دیے جاتے تھے اور آج اس کے مالک بنا دیے گئے ہو، وہ یہ بدلہ ہے تمہارے نیک اعمال کا جو تم دنیا میں کرتے تھے۔ ان کی حوروں میں سے اگر کسی کا ایک بال بھی زمین پر ظاہر کر دیا جائے تو سورج کی روشنی مر پڑ جائے۔ یہ کس کے حوالے سے گفتگو ہے؟ متقی مومنین کے حوالے سے۔ سبحان اللہ، یوم نحشر المتقین للرحمن وفدا، تو ہم پرہیزگاروں کو رحمان کی طرف لے جائیں گے مہمان بنا کر۔ اچھا، اب اس کے برخلاف مجرموں کو کیسے لایا جائے گا؟ اللہ اکبر۔ اس سلسلے میں احادیث میں آیا ہوا اور سورت جاسیہ شریف وغیرہ کی آیتیں ہیں، اس میں فرمایا گیا ہے کہ ان کی صورتحال یہ ہوگی کہ فرشتے ان کو منہ کے بل اور گھٹنوں کے بل زمین پر گھسیٹ رہے ہوں گے، زمین پر گھسیٹ رہے ہوں گے، چیخ رہے ہوں گے، گردا پیاسے پیاس پیاس چلا رہے ہوں گے، مگر پانی کا آج ایک خطرہ ان کو نہیں دیا جائے گا۔ تو یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتا دیجئے کہ کفر و شرک کرنے میں اور ایمان قبول کرنے میں کیا نقصان اور کیا فائدہ ہے۔ لا یملکون الشفاعت الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، لوگ شفاعت کے مالک نہیں مگر وہی جنہوں نے رحمان کے پاس قرار رکھا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کرم سے جن کے لیے بھی شفاعت کا حکم نامہ عطا کیا گیا ہے، ان کو شفاعت کرنے کا اذن دیا جائے گا، جان دی جائے گی، اور اس میں عام ہے۔ اس سلسلے میں شفاعت کی پوری بحث گزر چکی ہے، لیکن پھر بھی ہم اس کو بریفلی بیان کر دے رہے ہیں کہ سب سے پہلے شفاعت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی جائے گی، سارے انبیاء اور رسولوں کو۔ جب حضور کو اذن شفاعت مل جائے گی، حدیث پاک میں آیا ہوا ہے، ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، جب اللہ کے رسول سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم محشر میں اس کی اپنے امت کی بے قراری دیکھیں گے، تو اس وقت اللہ کے رسول سجدے میں گر پڑیں گے، رب کریم ارشاد فرمائے گا گر فا سکا یا محمد اشفا تشفع سل توقع، اے محمد سر اٹھائیے، شفاعت کیجیے، شفاعت قبول کی جائے گی، سوال کیجیے، مانگیے، آپ کو دیا جائے گا، جو کہیں گے آج آپ کی بارگاہ، آج میری بارگاہ میں آپ کی ہر بات قبول ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرض کریں گے، مولا حبلی امتی حبلی، میری امت کو پورے طریقے پر سارا اختیار میری امت کے بارے مجھے عطا فرما دے، میں اپنی امت کے حوالے میں جو فیصلہ کرنا چاہوں کروں، ہے نا۔ اسی لیے تو ہمارے سے لکھا ہے نا کہ جب تماشا ہو میدان حشر میں بے دم، عجب تماشا ہو میدان حشر میں بے دم کہ سب ہوں پیش خدا اور میں روبرو یہ رسول، یہ سب ہوں پیش خدا اور میں روبرو یہ رسول، اسی لیے لکھا ہے. اور اس کے بعد پھر اللہ کے رسول شفاعت فرمائیں گے، پھر اور سارے نبیوں اور رسولوں کو شفاعت کا حکم دیا جائے گا، پھر صدیقین کو شفاعت کا حکم دیا جائے گا، پھر شہداء کو شفاعت کا حکم دیا جائے گا، پھر صالحین کو، علماء کو شفاعت کا حکم دیا جائے گا، علماء بارعین، پھر حفاظ کو شفاعت کا حکم دیا جائے گا، پھر نیکوکار کو شفاعت کا حکم دیا جائے گا، حتیٰ کہ حضور فرماتے ہیں کہ پھر عام مند مومن جو متقی و زاہد ہے، عام مند مومن جو کچھ ہی کسی طرح کا کوئی گناہ کیے ہوگا اس کی شفاعت کرے گا. یہاں تک کہ جس شخص نے کسی کو ایک لوٹا پانی سے وضو کرایا ہے وہ بھی اس کی شفاعت کرے گا. یہ شفاعت ہے. اور یاد رکھیے کہ شفاعت کا عقیدہ، یہ عقیدہ شفاعت حق ہے. اگر کوئی شخص شفاعت کا منکر ہو تو کافر ہے. اگر کوئی شخص شفاعت کا انکار کرے تو وہ کافر ہے. اور علم الکلام علم العقیدہ کا مسئلہ ہے کہ ان الشفاعت حق، شفاعت حق ہے، اور قرآن سے اور حدیث سے یہی بات ثابت ہے. تو اس دن لام لکون شفاعت الا من اتصى عند الرحمن عهدا، ہاں جن کو اللہ نے عہد رکھ دے رکھا ہے. عہد کس کو دیا ہے؟ اپنے نیک بندوں، اپنے نیک بندوں کو عہد دیا ہے. صحابہ کرام ہیں، اولیاء کاملین ہیں، تبع تابعین ہیں، اب ظاہر سی بات ہے سرکار کا صفات ہے، سرکار داتا سیدنا خواجہ غریب نواز ہے، سیدنا امام رفاعی ہے، سیدنا امام سہروردی ہے، سیدنا نقشبند ہے، سیدنا مودود چشت ہے، سیدنا امام تیجانی ہے، وغیرہ 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 ویسے قرآنی ہے، جتنے بھی سلاسل کے مشائق مبارکہ اولیاء کاملین ہیں، ہر ایک کو شفاعت کا حکم ہے. سرکار کو اسپتال کو یہاں تک فرماتے ہیں کہ سبحان اللہ، ان کے منفوظات میں جو باتیں لکھی گئی ہیں سنیں تو ایمان تازہ ہو جائے، ایمان تازہ ہو جائے. ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص، سرکار غوث پاک نے منفوظات فرمایا کہ جو شخص میرا مرید ہے یا مجھ سے منتسب ہے، میں جب تک اس کو بخشوا نہیں دوں گا اس وقت تک مجھ کو سکون نہیں ملے گا. وہ کما بات تو کسی نے پوچھا تھا حضور کہ ہم تو آپ کی بارگاہ میں حاضر ہیں، ٹھیک ہے، لیکن جو ابھی نہیں ہوں ان کا حال کیا ہوگا؟ حضور نے فرمایا، سرکار غوث پاک نے فرمایا تھا کہ بس اس کی نسبت میرے لیے کافی ہے. وہ اپنے آپ کو میری طرف نسبت تو کرتا ہے کہ میں سرکار غوث پاک کا کی طرف نسبت کر رہا ہوں، ان کا غلام ہوں، کافی ہے. سبحان اللہ، یہ ہیں بزرگوں کے فیضان، ولیوں کے فیضان. اور کچھ ایسے دل کے کچے لوگ ہوتے ہیں، آنکھ کے اندھے لوگ ہوتے ہیں، ان کو یہ سب باتیں لگ رہی نہیں آتی. حدیث پاک بالکل بھری پڑی، اٹھائیے ترمذی، بخاری، مسلم، نسائی، ابو داؤد، ابن ماجہ، موطا، امام مالک، موطا امام محمد، دارمی، بیہقی، حضر الغابہ، یہ بدایہ والنہایہ، جتنی کتابیں پڑھ جائیے، باب الشفاعت، باب الشفاعت، باب الشفاعت، شفاعت کے چیپٹر کھلے ہوئے. اس وقت قوم شفاعت کرے گا جس کو اللہ کا عہد مل چکا ہے، اور جس کو اللہ کا عہد ملا ہے وہ اللہ کے نیک بندے. وقالوا، اب یہاں سے پہلا بیان بالکل بدل گیا ہے. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، اور کافر بولے کہ رحمان نے اولاد اختیار کر لی، اولاد اس کے ہے، اس نے بیٹا بنا لیا ہے. لقد جئتم شجا ہدا، یعنی ایسی بات کی جو سمائے نہیں زمین و آسمان. او ہو، بے شک تم حد کی بھاری بات لائے، حد سے زیادہ بھاری بات لائے. یہ تو ایسی بات ہے زمین و آسمان سمانے والے کی ہے. ارے میاں، ایسی بات ہے کہ تقاد السماوات یتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا. قریب ہے کہ اس بات سے آسمان پھٹ پڑے، زمین شق ہو جائے، پھٹ جائے، اور پہاڑ گر جائیں ٹھہر کر کے. یہ کہ انہوں نے کیا کہا کہ رحمان نے کوئی اولاد بنا لی ہے، اللہ اللہ، اور رحمان کے لائق نہیں کہ اولاد اختیار کرے. اللہ کے لیے اولاد اس کے لیے جائز نہیں ہے، ہے نا. اللہ احد، اللہ الصمد، اللہ لم یلد، اللہ لم یولد، واللہ لم یکن لہ واللہ
جس کی کوئی مثال نہیں, جس کا کوئی ہمسر نہیں, جس کا کوئی برابری کرنے والا, جس کا کوئی مقابل نہیں, جس کا بیٹا نہیں, جس کے باپ نہیں, جس کی بیوی نہیں, جس کا کوئی شریک نہیں,
تو اس عظیم تر ذات کے لیے ایسی بات کر رہے ہو, زمین پھٹ جائے, آسمان سے پتھر برس جائے, ہلا کر دی جاؤ گے.
اور ہوتا ایسی بات نہیں ہے, لیکن یہ صرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین کی وجہ سے ایسا ہوا ہے. سورہ انفال سے ایک آیت کریمہ ہے, ایک دعا دیتے ہیں, یہ آیت کریمہ ذہن کے اندر نہیں آ رہی ہے. مفہوم اس کا یہ ہے کہ اگر آپ نہ ہوتے تو یہ رسول ہم ان کے اوپر عذاب اتار دیتے,
یہ رسول کریم کی رحمت للعالمین نہیں.
سبحان اللہ.
اب دیکھو آیت کریمہ جس کو میں نے شروع میں بطور تمہید جان کیا تھا, ان کل من فی السماوات والارض الا آت الرحمن عبدا لقد احصاهم وعدهم عدا وکلهم آتیہ یوم القیامۃ فردا. آسمانوں اور زمین میں جتنے ہیں سب اس کے حضور بندے ہو کر حاضر ہوں گے, غلام ہو کر کے, بندے ہو کر کے, عبد ہو کر کے. بے شک وہ ان کا شمار جانتا ہے اور ان کو ایک ایک کر کے گن رکھا ہے اللہ نے. ایسا نہیں ہے کہ کسی شخص کے بارے میں یہ خیال ہو کہ صاحب میں بچ جاؤں گا. رب کریم نے ہر ایک جتنی مخلوقات کے اندر جتنی بھی اس کی خلقت ہے, اس کی مخلوق ہے, اس کی کریشن جتنی ہے, سب کو اللہ جانتا ہے. اور ان میں ہر ایک روز قیامت اس کے حضور اکیلا حاضر ہوگا, اکیلا.
نہ وہاں باپ ہوگا, نہ بیٹا ہوگا, نہ بیٹی ہوگا ہوگی, نہ بہن ہوگی, نہ بھائی ہوگا, کوئی بھی ہوگا, اکیلا. وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ,
تم میرے پاس اسی طرح اکیلے آؤ گے جس طرح میں نے تم کو دنیا میں اکیلے پہلی بار پیدا کیا تھا, ایسی ہے. اور اس کے بعد پھر ان کے ساتھ وہ شرکا بلائے جائیں گے جن لوگوں نے دنیا میں ان کو برائیوں کی طرف مائل کیا تھا اور برائیاں ان سے کروائی تھی اور برائیوں کے راستے پر ان کو ڈالا تھا. ایک ایک کر کے ان کو بلایا جائے گا اور اس کے بعد ہر ایک الزام دوسرے پر ڈالنا شروع کرے گا. یہ بحث گزر چکی ہے, ہر ایک دوسرے پر الزام ڈالے گا. ایک برائی کا راستہ دکھلانے والا جب اس کو لا کر اس کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا کہ یہ وہ شخص ہے, وہ کہے گا کہ رب کریم اس نے مجھ کو پورے راستے پر ڈالا تھا. وہ کہے گا نہیں اللہ, میں نے اس کو برے راستے پر نہیں ڈالا تھا, یہ خود برے راستے پر جانا چاہ رہا تھا. دونوں ایک دوسرے پر الزام لگائیں گے اور حکم ہوگا کہ فرشتے جیسا بتایا نہیں, جاتیا جتون کہتے ہیں گھٹنوں کے بل گھسی اٹھتے ہیں. سورج جاتی آئی ہوئی 25ویں پارے میں وہ آیت کریمہ اور یہاں جو پھرتا آیا وہ آیت کریمہ, ان دونوں کو ایک جگہ پڑھیں. وہ تراک اللہ امت جاتیا, ہر امت اپنے گھٹنوں کے بل لائی جائے گی. تو ان کا حال یہ ہوگا گھسی دیں گے فرشتے بیٹا دیں گے, بڑی بیٹا دیں گے اور گھسیٹ کر کے جہنم میں ڈال دیں گے. جہنم کا عذاب جو میں تقریر میں کیا تھا میں نے وادی غی اور وادی ویل کے حوالے سے, اللہ اکبر, اللہ بچائے بس, اللہ بچائے. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا, بے شک وہ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے ان قریب ان کے لیے رحمان محبت کر دے گا. جو ایمان لائے نیک عمل کیے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرتا ہے کہ ان کی محبت دلوں کے اندر ڈال دیتا ہے. حدیث پاک ملاحظہ فرمائے, بخاری کی حدیث شریف ہے کہ اللہ تعالیٰ جس بندے سے پیار کرنے لگتا ہے, جس بندے سے پیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ, تو جبریل امی کو حکم دیتا ہے کہ جبریل میں فلاں بندے سے پیار کر رہا ہوں, تو بھی اس بندے سے پیار کر, تو جبریل امی اس بندے سے پیار کرنا شروع کر دیتے ہیں. پھر اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے کہ جبریل اس پیار کی اس کیفیت کو سارے فرشتوں میں تقسیم کر دو اور سارے فرشتوں سے کہہ دو کہ اللہ اس بندے سے پیار کرتا ہے, جبریل اس بندے سے پیار کرتے ہیں, اور اے فرشتے تم بھی اس بندے سے پیار کرو. پھر سارے فرشتے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں. پھر ارشاد ہوتا ہے کہ جبریل دنیا والوں سے کہہ دو جا کر کے کہ اللہ اس بندے سے پیار کرتا ہے, جبریل اس بندے سے پیار کرتے ہیں, اور سارے فرشتے پیار کرتے ہیں. تو یہ خلقت
تم بھی اس بندے سے پیار کرو, تو پھر اس کی محبت دلوں کے اندر ڈال دی جائے. اور یا کاملین جو ساری دنیا ان کے قدموں پہ جھکی ہوئی ہے, کچھ تو وجہ ہے, کیا وجہ ہے؟ سرکار غوث پاک کو دیکھ لیجیے, خواجہ سیدنا خواجہ نظام الدین اولیاء محبوبیت کے کس منزل پر فائز ہے. سرکار خواجہ غزوات کو دیکھ لیجیے, آپ لوگ جو گئے ہیں وہ گئے ہیں, جو نہیں گئے ہیں ان سے پوچھیے. لا الہ الا اللہ 360 دن کوئی وقت بھی 24 گھنٹے میں ایسا نہیں ہے کہ کوئی آدمی سکون سے وہاں فاتحہ پڑھ سکے. مرے ہوئے کتنا انتقال فرمائے, وصال فرمائے, کتنا سال ہوا ہے؟ 788 سال ہو چکا ہے. وصال فرمائے کتنا سال ہوا ہے؟ 788 ایئرس ہو چکے ہیں وصال فرمائے ہوئے. پوری دنیا انقلابات کی زد پر ادھر سے ادھر ہوتی رہی. واہ میرے خواجہ, جہاں سے وہی ہے اور آج بھی کیفیت یہ ہے کہ لوگوں کا دل کھینچا چلا رہا ہے سرکار. آپ جائیں کبھی دیکھیں, 24 گھنٹہ 360 دن میں 24 گھنٹہ کبھی ایسا نہیں ہے کہ ان کے مزار انور پر سلام و فاتحہ نہ ہوتا ہو, دعائیں نہ مانگی جاتی ہوں اور لوگ گڑا کر کے اپنی التجائیں نہ کرتے ہوں اور وہاں موجود نہ ملے. یہ ہے بارگاہ کرم. دیکھ لیجیے, ہندو, عیسائی, سکھ, پارسی, سناتن دھرمی, جینی, بودھ, مسلمان, یہاں تک کہ وہ جو شرک کہتے ہیں وہ بھی جاتے ہیں. انڈیا میں یو پی اسٹیٹ جو ہے اس میں ایک ضلع ہے, ڈسٹرکٹ, اس کا نام بہرائچ. بہرائچ شریف میں ایک بہت عظیم الشان صاحب کشف و کرامات, صاحب کرامت غازی کا مزار تھا, سجدنا سالار مسعود غازی, جو حضرت محمود غزنوی رضی اللہ تعالیٰ کے رحمتہ اللہ علیہ کے بھانجے ہیں. ان کے مزار پاک کی کرامت یہ ہے کہ مزار پاک کو جب دھویا جاتا ہے, وہ سارا سن لیجیے کان کھول کر کے, ولیوں کی زندہ کرامت, مزار پاک کو جب دھویا جاتا ہے تو اس کا جو پانی گرتا ہے وہ نالی میں جب بہ کر کے جاتا ہے تو ایک اس میں مزار شریف کے باہر بلڈنگ کے باہر ایک وہ بنا ہاؤس بنایا گیا ہے پول, اس میں پانی گرتا ہے تو اس میں جزامی لیٹس جزامی ٹوٹے پڑتے ہیں اس میں نہانے کے لیے. سنا ڈاکٹر صاحب, ٹوٹے پڑتے ہیں اس میں, موجود رہتے ہیں اسے پہلے سے کہ آپ غسالے کا پانی آ رہا ہے دھلیں گے. اور اللہ اکبر, ہر سال 7 کوڑی ٹھیک ہوتا ہے اس پانی سے, ہر سال 7 کوڑی. اور کوئی یہ نہیں ہے کہ صاحب وہ مسلمان ہے کہ ہندو ہے, کیا کوئی بھی صاحب ٹھیک ہو سکتا ہے. یہ زندہ کرامت ہے. میں وہاں فاتحہ پڑھ رہا تھا, ایک شخص کو میں نے دیکھا کہ وہ وہی تھا جو ہمیشہ شرک کی بولی بولتا تھا اور ہمیشہ کفر اور بدعت کا فتویٰ دیتا تھا. وہ آیا, وہ بھی فاتحہ پڑھ رہا, کھڑا ہو کر کے میں نے کہا آج اس کا جائز ہو گیا. یہ اللہ تعالیٰ مقبولیت دلوں میں ڈال دیتا, اتار دیتا ہے. جو اللہ کے اوپر ایمان لائے, نیک عمل کیے, تو اللہ ان کی محبت دلوں کے اندر اتار دیتا ہے. فَإِنَّ وَاسْتَغْفَرَهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُّدًّا. تو ہم نے یہ قرآن تمہاری زبان میں یوں ہی آسان فرمایا کہ تم اس سے ڈر والوں کو خوشخبری دو اور جھگڑاؤ لوگوں سے اس کو ڈر سناؤ. یہ قرآن عربی میں اے رسول آپ کی زبان پر اتارا گیا تاکہ آپ اس کو آسانی سے پڑھ سکیں اور اپنی امت کو اس کا پیغام پہنچا سکیں, اور اس میں جو بشارتیں اور خوشخبریاں ہیں وہ لوگوں کو سنا سکیں, اور جو دشمن ہیں اسلام کے مخالفین ہیں ان کو آپ اس آیات الہیہ سے ڈر سنائیں کہ اگر تم ایمان نہیں لاؤ گے تو عذاب الہی تمہارے سر پر مطلع رہا ہے. وَقَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا. آخری آیت کریم, اور ہم نے ان سے پہلی کتنی امتوں کو ہلاک کر دیا ہے, کیا تم ان میں کسی کو دیکھتے ہو یا ان کی بھنک سنتے ہو؟ بھنک, ہلکی آواز. ہم نے کتنی امتیں کھپا لی ہیں, قوم عاد تباہ ہوئی, قوم سمود تباہ ہوئی, قوم نوح تباہ ہوئی, قوم صالح تباہ ہوئی, قوم لوط تباہ ہوئی, قوم ابراہیم تباہ ہوئی, بہت سارے, 1,24,000 یا 2,24,000 انبیاء و مرسلین. یہ میرے حبیب آپ کے پہلے تشریف لا چکے ہیں اور ان میں سے اتنے لوگوں کی امتیں تھیں. یہ چند کے نام تو ظاہر و باطن ہے لیکن اس میں بہت سارے ایسے ہیں جن کا ذکر تک نہیں موجود ہے. جب اللہ کا عذاب اترا تو اتر گیا, ان سے کہہ دو یہ بڑے اپنے مال و دولت, اپنی اولاد پر غرور کے ساتھ آج اسلام کو حقارت کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں اور
کمزور غریب مسلمانوں کے اوپر ہتھیاں کستے ہیں, جملے بازیاں کرتے ہیں, ان کو چڑھاتے ہیں, ان پر ٹوٹ کستے ہیں, ان سے کہہ دو کہ ہلاکت کا دن قریب آ چکا ہے, اللہ نے تمہارے دن گن رکھے, اور اگر تم اس سے باز نہیں آئے تو پھر جان لو کہ اللہ کا عذاب تمہارے سر پر. یہ تھی سورہ مریم شریف, ختم ہو گئی. سورہ طہٰ, بولتا ہے بھائی, سورہ طہٰ شریف یہ مکی ہے, اس میں 8 رکوع ہیں, 135 آیتیں ہیں, 135 آیتیں, 1641 کلمے ہیں, 1641 ورڈس ہیں, اور 5242 حروف ہیں, 5242 لیٹرز ہیں. اس آیت کے اندر, اس سورہ پاک کے اندر مکی سورت ہے. اس پر بار بار بتایا جاتا ہے کہ مکی اور مدنی سورتیں کون ہوتی ہیں. سورہ طہٰ شریف کے تعلق سے اتنا جان لیجئے کہ سورہ مریم کے بعد ہی لگتا ہے کہ یہ سورت شریف, اس لیے کہ اس کا انوائرمنٹ جو ہے نا تاریخ حصے سے بڑا فرما ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ابھی ایمان نہیں لائے تھے اور معاذ اللہ بڑے غصے میں بھرے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جا رہے تھے, کس لیے؟ کہ تاکہ حضور کو شہید کر لیں گے. ننگی تلوار چمک رہی ہے, غصے میں بالکل آنکھیں سخت چڑھے چلے جا رہے ہیں. راستے میں ایک صاحب ملے, کہا کہ عمر کیا کہاں جا رہے ہیں؟ کہا کہ آج میں جا رہا ہوں, معاملہ یہ ختم کر دوں گا, اس لیے کہ محمد ابن عبداللہ نے پورے ماحول کو فساد زدہ کر دیا ہے. باپ اور بیٹے میں اختلاف, بیوی اور شوہر میں اختلاف, گھر گھر اختلاف کا مرکز, میں آج میں ان کو قتل کر کے چھوڑوں گا. وہ بھی تھے, انہوں نے کہا کہ اپنے گھر کی خبر لیا ہے اور تھن کا ماتا, کیا گھر کی خبر کیا؟ کیا تمہیں معلوم ہے تمہارے بھانوئی تمہاری بہن دونوں ہی مان لا چکے ہیں. او ارادہ بدل گیا, چلے آئے گھر پہ, دروازہ کھٹکھٹایا اور اس کے بعد دروازہ کھولا گیا. ان کے بہنوئی حضرت سعید ابن زید, ان کی بہن حضرت فاطمہ بنت خطاب, ان کی بہن جو حضرت سعید ابن زید کی شریک حیات ہے فاطمہ بنت خطاب, ان کے بہنوئی کا نام کیا؟ سعید ابن زید. سبحان اللہ, گھر میں ایک صحابی ان کو پڑھا رہے تھے, یہی سورت تھی سورۃ طہٰ شریف. طہٰ ما انزلنا علیک القرآن, جب بھنک ملی تو کیا کیا کہ جلدی سے جس ٹکڑے پر وہ آیت کریمہ لکھی ہوئی سورۃ طہٰ شریف اس کو سمیٹا جلدی سے اور جو ہے لے جا کر کے ایک جگہ چھپا دیا, اور وہ صحابی جو ان دونوں عظیم صحابی اور صحابیہ کو پڑھا رہے تھے ایک دروازے کے پیچھے چھپ گئے. اب یہ پہنچے, اس کے بعد سختی کے عالم میں سخت تھی, کیا کر رہے تم لوگ, تم لوگ کیا کر رہے تھے بتاؤ, میں نے سنا تم لوگ صحابی ہو گئے. صحابی نہیں بولا ہوں, صحابی, سواد علی بایا, صحابی مانے بدی, دین سے پھر گئے ہو تم لوگ. اور پھر حضرت سعید بن زید کے اوپر بہت مارا, بہت مارا. جب آپ کی بہن حضرت فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالیٰ چھوڑانے آئیں تو ہاتھ میں خدا جانے کیا لکڑی تھی کہ کیا تھا, ایسا زور سے مارا ان کے سر پر کہ خون کا فوارہ ہو گیا. مگر جب خوب مار کے تھک گئے تو دیکھیں کہ وقت آ گیا تھا, تو کچھ شرمندگی محسوس ہوئی. لازم بات, بہن کے سر سے خون اٹھے گا بھائی کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ آج کی زمانے کی بے غیرتی تھی نہیں, یہ تو غیرت مند زمانہ تھا, اس زمانے کا غیرت مند لوگ تھے. بہن کے سر سے میری مار سے خون نکل رہا ہے, کچھ سوچنے پر مجبور ہو گیا. فاطمہ کیا پڑھ رہی تھی؟ اب ماما ٹھنڈا ہو رہا ہے, کول ڈاؤن, کیا پڑھ رہے تھے؟ بولے نہیں ایسا نہیں بتاؤ, بولے اچھا سب کیا پڑھ رہے. جب دیکھا کہ اب ٹھنڈے ہو گئے ہیں, وہ صحابی جو چھوٹے ہوئے تھے نا وہ نکل کے باہر چلے آئے. کہا معاملہ بن رہا ہے. حضرت فاطمہ جو آپ کی بہن تھی وہ حصہ لے کر کے آئیں جس پر یہ آیت کریمہ سورہ طہٰ کی لکھی ہوئی تھی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ چاہے تو اس کو ہاتھ لگائے پکڑے, آپ نے کھینچ لیا, اور کہا کہ ہرگز نہیں. کہا دکھا دو, مجھے کہا دکھاؤں گی بھی نہیں اس کو, یہ بڑا پاکیزہ کلام ہے. تم جا کر کے پہلے غسل کر کے آؤ, اس کے بعد تب اس کلام کو چھو سکتے. اس واقعے کی اس دیور کو دیکھیں, اور یہ ایسا نہیں کہ خالی ناول یا افسانہ ہو, تمام سیرت کی کتابوں کے مورخین اور ارباب سیرت نے اس کو نقل کیا, احادیث بھی ایسی ہے. آج کل کچھ لوگ قرآن پاک کو کیا بنا رکھا ہے, ایسے لے کے چلتے ہیں جیسے لگتا ہے کہ ناول کی کتاب ایسے لے کے چلتے ہیں. اللہ دیکھ کر کے دل پھٹ جاتا ہے ہمارے, درد آپ نے دیکھا ہوگا, ایسے لے کے چلتے ہیں قرآن پاک ایسے. کچھ کو تو ایسے دیکھا لے کے چلتے پیچھے ہاتھ, کچھ کو دیکھا سر کے نیچے ٹیک لگا کے سوتے. معاذ اللہ, دیکھیں حضرت عمر فاروق اور ان کی بہن کا واقعہ, عمر ہاتھ نہیں لگا سکتے ہو, یہ بہت پاکیزہ کرا, جاؤ پہلے غسل کر کے. گئے غسل کیا, اور اس کے بعد ہاں وہ صحابی جو پڑھا رہے تھے حضرت خباب بن حارث, خباب بن حارث جب آئے تو کہتے تھے سناؤ اب جو پڑھنا شروع کیا, طہٰ ما انزلنا علیک القرآن للاشقیٰ, تو بس کیفیت بدلنے لگی کیونکہ بڑے بالو نظر تھے نا. حضرت خباب بن حارث کہتے ہیں کہ اے عمر, ابھی کل زبان رسالت پر ایک دعا نکلی تھی, کل میں نے خود سنا ہے کہ اللہ کے رسول ایک دعا کر رہے تھے, اللہ عمر ابن ہشام اور عمر ابن خباب میں سے کسی کو مسلمان بنا, عمر بن ہشام ابو جہل کا نام, عمر بن ہشام, اے اللہ عمر بن ہشام یا عمر بن خطاب میں سے کسی ایک کو مسلمان کر دے, میں نے خود یہ دعا اپنے کانوں سنی ہے اور محسوس ہو رہا ہے کہ اللہ قبول ہو چکا. بس کیا تھا ایسا کیفیت بدلی سیرت عمر فاروق کی, اور کہا کہ خطاب مجھے فوراً لے کر کے حضور کی بات آ جائے. اب دیر آئے, آگے آگے حضرت خباب بن حارث تھے, پیچھے بھیجا جائے دروازہ کھٹرایا, حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر بیٹھے ہوئے تھے. یہ اس وقت کی بات ہے, ذرا تاریخ ایسے سوچا بیان کر دوں میں, بہت امپورٹنٹ بحث ہے. یہ 2.5 سال تک حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو اسلام کی دعوت شروع میں 40 سال کی بات جو رائے نبوت فرمایا, تو 2.5 سال اور 3 سال تک حضور نے جو دعوت دی ہے وہ کوئی جگہ خاص نہیں تھی کہاں بیٹھ کے دعوت دیتے تھے, کبھی ان کے گھر میں کبھی ان کے گھر میں کبھی ان کے گھر میں, لیکن 2.5 سے 3 سال کے بعد پھر حضرت حضور نے حضرت ارقم کا گھر دار ارقم اس کے لیے خاص کر دیا. دیکھ رہے ہیں یہ پلر جو نظر آ رہا ہے, پلر ایک پلر جہاں سے مروا کے پار شروع ہوتا ہے, اسی مروا کے پیچھے دار ارقم تھا, دار ارقم کو پھر مرکز بنا دیا گیا, اور پھر وہی سب حضور دار ارقم میں بیٹھے تھے. فرمایا بہت ہے, جا کر کے دیکھا تو پیچھے عمر فاروق سے آگے خباب بن حارث, اسی صحابی نے کہا یا رسول اللہ امت کے چہرے کے آثار بتا رہے کہ بات اچھی نہیں ہے. حضرت ابن حمزہ کہتے ہیں کہ آج دوبارہ کھول لوں, میں نمٹ لوں گا عمر سے. اس کے بعد پھر آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑے ہو گئے, حضور پوچھتے ہیں کہ عمر, حدیث جو مطلب ارباب سیر لکھا ہے, حضور نہیں دامن پکڑا ہوا کھینچا زور سے, کہتے کہ حضرت عمر فاروق گھٹنوں کے بل زمین پر گر پڑے, اور کہا کہ عمر کیا تمہارا تو یہ ہے کیا تھا, جیسے وہ بند تھا ٹوٹ گیا ہو, بند تھا ٹوٹ گیا, ہچکیاں بند نہیں ہوتی یا رسول اللہ, وہ اسی لیے حال ہوا. اور اس کے بعد جس وقت انہوں نے کلمہ پڑھا ہے تو دار ارقم میں جو نعرہ لگایا گیا اس کی آواز حرم میں سنی, حرم میں لوگ چونک اٹھے, بات کیا ہے یار, یہ پہلی بار نعرہ سنا گیا. اور یا رسول اللہ اب ہم یہاں پہ چھپ کر کے نہیں رہیں گے, اب ہم اعلان اسلام کی بات کریں, اور پھر دو ٹکڑیاں بنائیں گے, ایک کی قیادت سے تمیر حمزہ کر رہے تھے اور ایک کی قیادت سے فاروق, اور بیچ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دلہا بن کر کے چل رہے ہیں, اور جا کر کے کعبۃ اللہ مشرفہ کے سامنے کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ صلوا اہل قریش, میں نے اسلام قبول کر لیا ہے, اب اگر تم میں کا جو شخص چاہتا ہے کہ مجھ سے ٹکرائے تو مجھ سے ٹکرائے, وہ ایمان قبول کر چکا ہوگا اور آج کی تاریخ سب اسلام چھپ کر کے نہیں رہے گا. خلاصہ کلام یہ ہے کہ جب حضرت خباب بن ارک حضرت سعید بن زید اور حضرت فاطمہ بنت خطاب کو جو سورت پڑھا رہے تھے وہ کون سورت تھی؟ سورہ طہٰ تھی. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا ایمان ہجرت حبشہ جو پہلی ہوئی ہے اس کے پہلے کا ہے. ہجرت حبشہ جو ہوئی ہے اس کے پہلے کا ہے. تو پتہ چلتا ہے کہ اس سورت کا نزول حضرت عمر فاروق کے ایمان لانے سے پہلے اور ہجرت حبشہ سے پہلے اور اس وقت تک کل 39 جو ہے لوگ اسلام قبول کر چکے تھے. صرف 39 آدمی نے اسلام قبول کیا تھا. 40 میں کون ہے؟ عمر فاروق. اسی لیے جب آپ جاتے ہیں جنت المتقین شریف میں سلام پڑھتے ہیں حضور کی بارگاہ میں سلام پڑھتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم یا متمم الاربعین. اے 40ویں عدد کو پورے کرنے والے آپ کا سلام. یاد رکھیے جملے کو السلام علیکم یا متمم الاربعین. اے 40ویں عدد کو پورے کرنے والے اس وقت یہ سورہ اتری ہے. اس کا انوائرمنٹ وہی ہے جو سورہ مریم کا ہے. اس میں شروع میں کچھ آیتوں میں اللہ تبارک تعالیٰ کی توحید اس کی ولوہیت اس کی کبریائی بیان کی گئی ہے اور اس کے فوراً بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ شروع کر دیا گیا ہے. اور اس پوری سورت کے اندر اس کا انوائرمنٹ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ایک تو اس میں تفصیل سے بیان کیا گیا ہے اور اس کے بعد سے سورہ قصص شریف میں بیان کیا گیا ہے. اس کے بعد آگے بڑھنے کے بعد پھر کچھ ناصحانہ گفتگو ہے اور جو اور آگے بڑھیے تو پھر حضرت آدم علیہ السلام کی حیات پاک کا وہ ورق قرآن نے بیان کیا ہے جس کی بنیاد پر دنیا آباد ہوئی ہے. حضرت آدم علیہ السلام نے جو جنت میں جو عمل اس سے سرزد ہوا تھا خطۂ اجتہادی کی بنیاد پر جنت میں اتارے گئے تھے اس کی کیفیات اور اخیر میں پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ رسول وہ امر اللہ کا بسلا تو اس کا بنا دیا اپنے گھر والوں کو آپ نماز کا حکم دیجیے اور صبر کیجیے. گویا کہ یہ سورت اترتے اترتے اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا تھا اپنے حبیب کو کہ حبیب ابھی تبلیغ کا دائرہ کار اپنے اہل خاندان تک محدود رکھے گا. ان کو پہلے اسلام کی دعوت دے کر کے مسلم بنا لیجیے پھر دائرہ کار بنا لیجیے. یہ اس کا انوائرمنٹ ہے. ما انزلنا علیک القرآن لتشقى. کیا دلچسپ اسلوب صاحب. طہٰ سورہ یہ حروف مقطعات ہے. قرآن مقدس کی آیتیں 3 طریقے مقطعات متشابہات محکمات. مقطعات وہ آیتیں ہیں کہ جن کی نہ تو کوئی میننگ ہوتی ہے نہ اس کا کوئی مطلب ہوتا ہے نہ اس کی کوئی مراد ہوتی ہے. اللہ جانتا اور اللہ کے بتانے سے اس کے رسول جانتے ہیں بس. جس کو مقطعات کہتے ہیں خواہ اسی میں سے. متشابہات وہ ہیں کہ ایسے ورڈز جن کی میننگ تو ہے مگر اس میننگ کی مراد کیا ہے یہ پتا نہیں ہوتی. جس کو متشابہ کہتے ہیں متشابہات کہتے ہیں جیسے اللہ کا ہاتھ اللہ کا چہرہ. اور محکمات وہ آیتیں کہ جن کے لفظوں کے معنی بھی ہوتے ہیں ان کی مراد بھی پتہ چلتی ہے. تو جتنے مسائل نکلتے ہیں قانون کے اسلامی قانون کے وہ آیت محکمات سے نکلتے ہیں اور آیت مقطعات اور متشابہات سے نکلتے ہیں. قرآن نے خود کہا ہے کتنا کہ جو لوگ کسی آیت متشابہ کو لے کر کے اس کی میننگ کے پیچھے پڑتے ہیں اس کا مطلب جاننے کی کوشش کرتے ہیں تو جانتے ہیں ان کے دل ٹیڑھے ہو چکے ہیں ان کے دلوں کے اندر کجی ہو چکی ہے وہ فتنہ برپا کرنا چاہتے ہیں. اس کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ جس کے دل کے اندر اس معنی کو اتار دے وہ جانتا ہے بس. طہٰ حروف مقطعات ہے آیت مقطعات میں سے ہے. ما انزلنا علیک القرآن لتشقى. ایک معنی کچھ لوگوں نے اس میں عقلیں دوڑائی ہیں. کچھ حضرات کہتے ہیں کہ طہٰ معنی 14ویں کا چاند ہوتا ہے. چنانچہ جس کا مطلب کہ وہ ایک استعاراتی رنگ یوں لیتے ہیں کہ طہٰ ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صفتی حضور کا صفتی نام. حضور کے جہاں بہت سارے نام ہیں مزمل مدثر مومن وغیرہ وہیں بھی ایک نام حضور کا کیا ہے طہٰ. تو اس لیے کچھ حضرات 14ویں کا چاند لیتے ہیں وغیرہ وغیرہ. اللہ علیہ وسلم
کہ محبوب ہم نے تم پر یہ قرآن اس لیے نہ اتارا کہ تم مشقت کے پاس. ہاں اس کو نصیحت جو اس کو نصیحت دو جو ڈر رکھتا ہو اس کا اتارا ہوا جس نے زمین اور اونچے آسمان بنائے. وہ بڑی مہر والا یعنی محبت والا ہے, اس نے عرش پر استوا فرمایا جیسا اس کی شان کے لائق ہے. لہو ما فی السماوات ما فی الارض, اس کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اور جو کچھ ان کے بیچ میں ہے اور جو کچھ اس گیلی مٹی کے نیچے ہے, ماتا کسرا سب کچھ اسی. کہ رسول ہم نے اس قرآن کو آپ پر اس لیے نہیں اتارا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں, پیغام دینا آپ کی ذمہ داری, لوگوں کو اسلام کی طرف بلانا آپ کی ذمہ داری. رہ گئی بات یہ کہ لوگوں کے دل کو پھیرنا, یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے. بات کیا تھی کہ حضور جب حضور چاہتے تھے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اسلام قبول کریں, اور اسی خواہش میں حضور ہمیشہ دوڑ دھوپ میں لگے رہتے تھے, دوڑ دھوپ جس کے نصیب میں ہوتا قبول کر لیتا, جس کے نصیب میں نہیں ہوتا یہ قبول کر لیتا. تو حضور کے قلب ادمر کو کچھ ٹھیس لگتی تھی, میں اتنی محنت کر رہا ہوں اور لوگ میری باتیں سمجھ نہیں رہے, اسلام قبول نہیں کر رہے, تو دل ٹوٹ ٹوٹ جاتا. اسی کو قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو اس لیے نہیں اتارا کہ آپ اس سے مشقت کر رہے ہیں. ایک میننگ, دوسری میننگ یہ کہ رسول ہم نے اس قرآن کو اس لیے آپ پر نہیں اتارا ہے کہ آپ اس کی تلاوت میں اس قدر مشقتیں جھیلیں کہ رات رات بھر کھڑے ہو کر قرآن پاک پڑھتے رہے. حضور کا دلیل جوار کا کیا تھا, رات رات بھر قرآن پاک پڑھتے تھے, تو پھر عبادات کہ اس اسلوب پر اور اس رنگ پر اللہ تبارک تعالیٰ نے رحم فرماتے ہوئے فرمایا یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ ام انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن. یہ چادر میں اپنے رنگ و نور اور نکاحت کو بکھیرنے والے محبوب, رات کو قیام کیجئے تھوڑا سا, رسک ہوں آدھی رات تک یا اب انقص منہ یا اس سے بھی کم کر دیجیے آپ, ہے نا, آدھی رات تک آپ قیام کریں یا اس سے بھی کم کر دیجیے. یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لیکن یہ قرآن اس کے لیے ہے, اتارا گیا ہے جو نصیحت قبول کرتا ہے, اللہ کی طرف سے ہے جو آسمان اور زمینوں کی کا مالک ہے. دیکھیں آیت متشابہ کی مثال دیکھیں سامنے بالکل آ گئی, فوراً آ گئی, اور الرحمن علی العرش استوى, آیت متشابہ ہے, اس میں ہر ایک ورڈ کا ترجمہ آپ کر سکتے ہیں. الرحمن اللہ کے ایٹریبیوٹ سے صفت ہے, اعلی معنی پر, عرش معنی عرش, استوى معنی استوى, استوى معنی برابر ہو گیا, ہے نا. اعلیٰ نے اس کا بہت اچھا ترجمہ کیا ہے کہ اس نے عرش پر استوا فرمایا جیسا اس کی شان کے لائق ہے, جیسا اس کی شان کے لائق ہے, یہ بریکٹ میں ہونا چاہیے لیکن اس نے بریکٹ میں نہیں دیا, اس کو بریکٹ میں ہونا چاہیے, ہے نا, جیسا اس کی شان کے لائق ہے. اب استوا کا معنی بہت سارے لوگوں نے بہت سارا کر رہا ہے, کچھ لوگوں نے تو ایسے بکواسی معنی کیے ہیں, ایک بدبخت نے کیا کہ وہ کرسی پر بیٹھا اور کرسی کر چلا رہی ہے, معاملہ ہے بیٹھنا سونا لیٹنا چلنا یہ سب جسم کے خواص ہوتے ہیں, یہ اللہ کی ذات کے لیے ایسے جملے استعمال کرنا سراحتن کفر ہے, سراحتن کفر. اسی لیے سیدی اعلی حضرت کے کلام میں آپ جب بھی ترجمہ پڑھیں گے تو بہت ہی ادب احتیاط اور شریعت کی پاسداری ملے گی. استوا مستوی ہے, اور اس نے عرش پر استوا فرمایا جیسا اس کی شان کی لائق ہے, کیسا ہے ہمیں نہیں معلوم ہے. جب اللہ کے رسول اور رئیس المفسرین ترجمان القرآن سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی جب اس کی کوئی تفسیر نہیں بیان کی حضور سے سن کر کے, اب دنیا میں کسی کو حق حاصل نہیں کہ اس کی تفسیر کر سکے. بس یہ آیت تشابہ ہے, متشابہ ہے, آیت متشابہ ہونے کی بنیاد پر آپ ترجمہ کر کے آگے بڑھ جائیے. بس
جو کچھ آسمان میں ہے آسمانوں میں اور جو کچھ زمین اور جو کچھ اس کے بیچ میں ہے اور جو کچھ اس کی ہیلی مٹی کے نیچے ہے وہ سب کس کا ہے؟ اللہ کا. ہم نے شروع میں اس کو بتایا کہ جب سب کچھ اسی کا ہے تو ظاہر سی بات ہے اب کوئی دنیا میں اس کا بیٹا کیسے بن سکتا ہے؟ اس لیے عبد ہو گیا, اور عبد جہاں ہوا تو ملکیت ثابت ہو گئی, اور جب ملکیت ثابت ہوگی تو ولد نہیں بن سکتا ہے, بیٹا نہیں بن سکتا. وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى. اور اگر تو بات پکار کر کہے تو وہ تو بھید کو جانتا ہے اور اسے جو اس سے بھی زیادہ چھپا ہوا ہے. میرے حبیب آپ ان کو چاہے جس انداز میں دعوت دین دے اللہ سب کچھ جانتا ہے. یہ سلسلے میں بڑی پیاری تفسیر کی ہے حضرت سلطان الفاظ رحمۃ اللہ علیہ نے, لکھتے ہیں سر یعنی بھید وہ ہے جس کو آدمی رکھتا اور چھپاتا ہے, اور اس سے زیادہ پوشیدہ وہ ہے جس کو انسان کرنے والا ہے مگر ابھی جانتا بھی نہیں ہے نہ اس سے اس کا ارادہ متعلق ہوا ہے. یعنی ایک چیز جو ہے میں کروں گا لیکن بتاتا نہیں ہوں, جس کو کیا کہا جاتا ہے سر یعنی بھید. اور سر سے بھی آگے وہ چیز ہوتی ہے کہ بندے کو معلوم ہی نہیں ہے کہ میں کیا کرنے والا ہوں, اس کو کہتے ہیں اخفا, بہت ہی زیادہ چھپا ہوا. تو کیا ہوا کہ اللہ تبارک تعالیٰ سر کو بھی جانتا ہے اور جو چیز اس سے زیادہ چھپی ہوئی ہے اس کو بھی جانتا ہے. تو اگر یہ مشرکین مکہ اپنے دلوں کے اندر اس طرح کی قدرتیں چھپائے ہوئے تو کیا اللہ نہیں جانتا ہے؟ بالکل جانتا ہے. اسی سے ایک مسئلہ نکالا ہے لوگوں نے دعا کے تعلق سے. کچھ حضرات کہتے ہیں کہ سر آہستہ دعا مانگنا یہی افسر ہے, یہی افسر ہے, اور عبادات کو چھپا کر کے پڑھنا یہی افسر ہے. جانتے عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص کی شکایت ہے کہ حضور ایک شخص آتا ہے مسجد میں دن بھر نماز پڑھتا ہے, دکھا دکھا کے بڑا نماز کسی نے بات کر دی. لوگوں نے اس سے کہا ریاکاری کرتا ہے, سکھا دے کہ نماز پڑھتا ہے, اور یاد رکھیے کہ ریا کو شرک قرار دیا گیا ہے اس امت کے لیے, ریاکاری کرتا ہے. بس اس کی کیفیت بدل گئی اور پھر اس نے دکھا کہ نماز پڑھنا بند کر دیا. اب جب سب لوگ سو جاتے تھے تو نماز پڑھنا سو جاتا, پھر لوگوں نے شکایت کی حضور اب بھی نماز پڑھتا مگر کسی کو دکھلاتا نہیں. رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب وہ اپنے مقام تک پہنچ چکا ہے اور اللہ کا محبوب بندہ کسی بھی ہمارے نوافل کو چھپا کے پڑھنا چاہیے. دعا کے تعلق سے دونوں پاؤں ہیں, بہتر دعا وہ ہے کہ جو ہمس کے ساتھ ہو آہستہ آہستہ, یہ اس کے لیے جب آدمی اکیلے ہو. لیکن اگر جماعت کے ساتھ ہے تو جماعت میں کبھی ایسی دعا کرنے کا حکم نہیں دیا گیا, بلکہ اس پر اللہ کے رسول نے غضب اور غصہ کا اظہار فرمایا کہ وہ شخص جو کسی امت کا قائد بنایا گیا ہو, لیڈر بنایا گیا ہو, امام بنایا گیا ہو, اور صرف وہ اپنے لیے دعا مانگتا ہو بلکہ پورے لوگوں کے لیے دعا مانگے ہو, ہاں جب ان کے لیے مانگ لے تو اپنے لیے مانگ سکتا ہے. یہ مسئلہ ہے. تو دعا کے لیے بہتر اس لوگ یہی کہ اگر جماعت ساتھ ہو تو بل جہر ہو, اگر تنہا ہو تو بس سر ہو. گھبرائے گی تو اس کو ہو جا رہا ہے, ختم ہو جا رہا ہے. اللہ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ, تو اگر تم چاہو اپنی بات کو زور سے کہو اور تم چاہو تو آہستہ کرو. اللہ لا الہ الا هو له الاسماء الحسنى, اور اللہ کے اس کے سوا کسی کی بندگی نہیں, اسی کے سب اچھے نام ہیں. وللہ الاسماء الحسنى, اللہ کے اچھے نام پیارے نام. یہ اس لیے کہا گیا ہے کہ مشرکین مکہ اعتراض کرتے تھے کہ محمد تو کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے لیکن یہ دیکھو کبھی کہتے ہیں کہ وہ رحمان ہے, کبھی رحیم ہے, کبھی رؤوف ہے, اگر وہ ایک ہے تو اتنے نام کیسے اس کے ہو گئے. کل اس پہ خاتون نے فون کر کے ایک بات بتایا, اسی حوالے سے دماغ میں ایک بجے بتا دوں. انٹرنیٹ پر انہوں نے شاید دیکھا کہ کسی ہندو نے اعتراض کیا ہے کہ مسلمان جو یہ کہتے ہیں کہ ہم بت پرست ہیں, بتوں کو پوجتے ہیں, مچھروں کو پوجتے ہیں, تو ہمارے درمیان کوئی خاص تھوڑی ہے, وہ بھی تو کعبہ کو پوجتے ہیں,
اور مطلب کی پتھر کی عمارت ہے
پتھر.
اب اندازہ لگائیے اس سوال کو وہ بچہ یا وہ انسان جس کے پاس دینی معلومات کم ہے یا جو علماء کی مجلسوں میں نہیں بیٹھتا ہے اور پھر گمراہ ہو کے مشہور ہو
گیا ذہن کو کیسا ٹچ کر رہا ہے.
ہمارے دوران کیا فرق ان سے رہنے گے بھائی,
ہم بھی پتھر کی پوجا کرتے ہو پتھر کی پوجا کرتے ہو
ہے نا. یہ سوال دماغ میں آتا جواب اس کا بہت سارا دیا جا چکا ہے. نمبر ایک سب سے بڑا فرق یہ ہے, خاتون نے بہت ہی تفصیل کے ساتھ سوالات کیے, سوال پر سوال سوال پر سوال, اسے کہا کہ میں چلا جاؤں انٹرنیٹ پر موجود. نمبر ایک, ہم تم جو عبادت کرتے ہو سونے کان کھول کر کے آپ سب لوگ, یہ تفسیر کا ایک جزوی مسئلہ ہے. یہ تم جو عبادت کرتے ہو وہ اس بت کو بحیثیت معبود سمجھتے ہو, تمہاری نیت یہ ہے کہ اس کو معبود سمجھتے ہو, مگر ہم جو ہیں وہ کعبہ کو معبود نہیں سمجھتے. کبھی کعبہ ہماری نیت میں معبود کیسے سے آتا ہی نہیں ہے. کعبہ کو ہم ایک گریویٹی آپ عبادت سمجھتے ہیں, ایک نشانی کلامت ہے. تو اس نے کہا یہ ہو سکتا ہے یہ اس سوال کو پھر دوہرا دے, اس طرح سے ہم بھی تو بتوں کو کیا مطلب وہ ایک برکت سمجھتے ہیں کہ تاکہ اس سے توجہ ہو سکے. سوال بڑا اچھا, ہم نے جواب دیا کہ ہم چونکہ کعبہ پہ ایک علامت قرار دے رہے ہیں, عبادت ہم اللہ کی کر رہے ہیں. انہوں نے کہا پھر یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ کہہ سکے, وہ کہہ دے کہ ہم بھی تو ان کی عبادت نہیں کرتے, ہم تو عبادت اللہ کی کرتے ہیں, صرف ایک علامت قرار دیا ہے اس کو, بس سب کیا ہمارے پاس. سوال آتا سوال, ہم نے کہا کہ اس کو سمجھا دیجیے, اس کو دیکھیے گا کہ اگر تمہاری کیفیت یہ ہے تو ہمارے تمہارے درمیان فرق یہ ہے کہ ہم کعبہ کو واقعی علامت قرار دیتے, تم اپنے بتوں کو علامت قرار نہیں دیتے. اس لیے کہ ہمارے نزدیک کعبہ ایک علامت ہے اور دنیا کے کسی بھی گوشے کا مسلمان سے اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا ہے. ایسا نہیں کہ ہیوسٹن کا کعبہ یہاں ہو اور آسٹریلیا کا کعبہ وہاں ہو اور جو انگلینڈ کا کعبہ وہاں ہو, کعبہ ایک ہے اور ساری دنیا کا مسلمان متوجہ ہو کر کچھ طرح نماز پڑھتا ہے. اگر تمہارے صورت حال یہ ہوتی کہ وشنو وہاں بھی ہے وشنو یہاں بھی ہے, گڑیش وہاں بھی ہے گڑیش یہاں بھی ہے, دنیا میں جتنے مندر پائے جاتے ہیں ہر مندر میں گڑیش کی پوجا ہوتی ہے, وشنو کی پوجا ہوتی ہے, پاروتی کی پوجا ہوتی ہے, کرشنا کی پوجا ہوتی ہے, رام کی پوجا ہوتی ہے. یہ جواب اچھا لگا ہے. پھر دوسرا جواب دیجیے سنہرا سے, اگر وہ کہے کہ ہم اس بت کو پوجتے ہیں اس لیے کہ یہ لوگ بہت اچھے تھے, تو اس سے پوچھو کہ انہوں نے کسی کو پوجا ہے, کرشنا نے کس کو پوجا ہے, وشنو نے کس کو پوجا ہے, گنیش نے کس کو پوجا ہے, پاروتی نے کس کو پوجا ہے, رام چندر نے کس کو پوجا ہے, جس کی پوجا کیا تم اس کی پوجا کیوں نہیں کرتے ہو؟ تو اتنے اچھے اچھے لوگ جس کو پوج چکے ہوں اس کو پوجنا چاہیے نا, ان کو تم کیوں پوج رہے ہو؟ پھر اس کے بارے میں سوال کریں گے کہ جس کو انہوں نے پوجا ہے, ان کے بڑے بڑے دیوتاؤں نے, وہ ان سے بھی اچھا رہا ہوگا. اس کے بارے میں سوال کریں گے کہ جنہوں اس کو پوجا ہے وہ اس سے بھی اچھا رہا ہوگا. یہ منطقی والا جواب, اس کو کہتے ہیں سنسل آتا تھا ہلو مجھے میں لگا نہایا چلے جاؤ کھینچتے ہوئے, تو بات کہاں پہنچے گی کہ وہ آخر کا انسان جو سب سے اچھا تھا اس نے کس کو پوجا ہے, جس کو پوجا اسی کو پوجو تم بھی. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے بچوں کو بہت ضروری ہے کہ اسلامیات کے قریب کیا جائے, بہت ضروری ہے, بہت ضروری بات ہے یہ سب, ورنہ یہ انٹرنیٹ کی وبا جو ہے نا یہ بچوں کو تباہ یہ کھا جائے گی, پوری نسل کھا جائے گی. آپ کو تھوڑی پوچھیں گے گئے کل کیا اس کے بعد آپ سامنے پورے کے پورے پیج پڑھ گئے اپنا پڑھ رہے ہیں صاحب مزے لے رہے ہیں اس میں بہت جائیں گے. بہت ضروری ہے کہ علماء کی قربت حاصل کی جائے اور دس سنے جائیں. بہرحال جلدی میں تب کو ترجمہ کر رہا ہوں, تو اللہ کے اچھے نام ہیں اور اسی اچھے نام کے ساتھ گزار کیا جائے, ولی اللہ ولی اللہ فدعوہ بہا ہے نا. والا تھا حدیث موسیٰ اور کچھ تمہیں موسیٰ کی خبر آئی, جب اس نے ایک آگ دیکھی تو اپنی بیوی سے کہا ٹھہرو مجھے ایک نظر پڑی, ایک آگ نظر پڑی ہے, شاید میں تمہارے لیے اس میں سے کوئی چنگاری لاؤں یا آگ پر راستہ پاؤں. پھر جب آگ کے پاس آیا ندا فرمائی گئی یہ موسیٰ بے شک میں تیرا رب ہوں,
تو تو اپنے جوتے اتار ڈال، بے شک تو پاک جنگل توا میں ہے اور میں نے تجھے پسند کیا، اب کان لگا کر سن جو تجھے وحی ہوتی ہے، بے شک میں ہی ہوں اللہ کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، تو میری بندگی کر اور میری آج کے لیے نماز قائم رکھ، بے شک قیامت آنے والی ہے، قریب تھا کہ میں اسے سب سے چھپاؤں کہ ہر جان اپنی کوشش کا بدلہ پائے، تو ہرگز تجھے اس کے ماننے سے وہ بات نہ رکھے تو اس پر ایمان نہیں لاتا اور اپنی خواہش کے پیچھے چلا، پھر تو ہلاک ہو جائے۔ یہی جب ترجمہ کیے کیا ہے، یہی جب تلاوت کی ہے، اس لیے گوما دل کا بے امیرکا سے واقعہ بدل رہا ہے۔ اس پوری آیات کا خلاصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام کے یہاں سے چلے، آپ کی شہزادی مصر میں آپ نے ایک قبطی کو مار دیا، بات کر کے مدین پہنچے، اکیلے بھاگ رہے تھے، ایک ہفتہ تک کھانا نہیں کھایا تھا، پھر اس کے بعد وہاں سے شعیب علیہ السلام کی دو بچیاں اپنی بکریاں چلا رہی تھی، انہوں نے پانی پلایا، وہ لوٹ کر گھر گئیں، اب ان والد سارا قصہ بیان کیا ہے، شعیب علیہ السلام نے بلایا ان کو اپنے گھر پہ رکھا اور اس کے بعد کافی دنوں تک ان کی خدمات کی، اور پھر اس کے بعد اپنے ایک شہزادی جیسے سفورہ کا ان کے ساتھ نکاح کر دیا، نکاح کر کے چلے۔ تو راستے میں سردی تھی اور اندھیری رات تھی، حضرت سفورہ کے یہاں بچہ پیدا ہو گیا، بڑی خوفناک گھڑی تھی، تو جب ٹھنڈک سے پریشان ہو گئے حضرت سفورہ، تو حضرت موسیٰ نے کہا ٹھہرو، کیا ہے نارن فقار لیا ہے خسو، آگ دیکھ کر کے کہا اپنی اہل سے ٹھہر جا، میں ایک آگ دیکھ رہا ہوں، آرس تو اندھیرے کا آگ دیکھ رہا ہوں، میں جا رہا ہوں یا تو اس میں سے آگ لے آؤں گا کہ یہاں جلا کر کے ہم تاپیں گے، ہاتھ سیکیں گے، گرمی حاصل کریں گے، جا کے وہاں پر چلیں گے۔ وہیں جب وہاں گئے تو کیا تھا کہ ایک درخت تھا جو نور نالا نور تھا، نور نالا نور، یہ شام کی سرحدوں پر پایا جانے والا جبل طور کے سامنے وادی ہے، توا یہ وادی کا نام ہے، مقدس توا پاکیزہ توا، جب وہاں پہنچے تو درخت کیا تھا کہ وہ ایک نور نالا نور ہے، جڑ سے لے کر کے بالکل اوپر تک، تو آپ جب اس کے قریب جاتے تو دور چلا جاتا، جب آپ رک جاتے تو قریب چلا جاتا، تو ذرا سی پوری یہ عجیب حیران میں، تو اس بعد آواز آئی، اے موسیٰ کیا ہے، اے نیر اللہ، اے اللہ، یعنی یہ جلوے جو تم دیکھ رہے ہو یہ اس تجلی کے جلوے ہیں کہ اللہ جل شانہ نے اپنے جلوے کو سب لکھے ہیں۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اس آواز کو، کون سی آواز، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی وَأَقِمْ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ سے لے کر کے پورا پورا یہاں تک چلایا ہے، قال خذها ولا تخف یہاں تک، من غیر سوء آیت اخرى لذریک من آیت الکبرى اذا بلغت الرسول تک، یہاں تک لے کر کے اننی انا اللہ سے لے کر کے، یعنی آیت نمبر 14 سے لے کر کے آیت نمبر 24 تک، یہ پورا کلام الہی ہے۔ حضرت موسیٰ سن رہے ہیں، اور سننے کی کیفیت جانتے ہیں، خالی کان سے نہیں سن رہے ہیں، ہاتھ پیر آنکھ ناک کان پیٹ پیٹ زبان ہر چیز سن رہے ہیں، پورے بدن میں اللہ تعالیٰ نے سماعت پڑھ دی تھی، یہ صورت حال، اور اس کے بعد پھر اللہ جل شانہ نے انہیں نبوت ظاہری سے فراز فرمایا، اور پھر وہاں سے آپ لوٹ کر کے مصر کی طرف چلے۔ رب کریم نے فرمایا کہ میں نے تجھ کو نبوت عطا کی ضرور، لیکن اس کے ساتھ ایک شرط یہ ہے کہ اقم الصلاۃ لذکری، جب تجھے کبھی اس لذت کلام سے ہم کنار ہونا جو میں نے تم سے بات چیت کی ہے، جو بات کی ہے اس کی لذت اگر تجھے چاہیے تو تم کیا کرنا، نماز پڑھنا شروع کیا کرنا، جب تم نماز پڑھو گے تو یہ کلام جو میں نے تم سے کیا ہے نا اس کی لذت تمہیں ملے گی، انشاءاللہ ملتی رہے گی، اور سنو قیامت آنے والی ہے، قیامت آنے والی ہے جلدی، میں نے اس کو پوشیدہ کر رکھا ہے، کیوں، تاکہ میں ہر انسان کو اس کا بدلہ جو کر رہا ہے، قیامت بدلے کا دن ہے۔ اور یہ موسیٰ، تو جو شخص تمہاری باتوں کو ماننے سے یا امور آخرت کے ماننے سے منکر ہو تم کیا کرنا ہے کہ اس کو دعوت دینا، لیکن اس کے پیچھے نہیں پڑنا کہ خواہ مخواہ وہ تمہاری بات مانے گی، تمہارا کام، نبی کا کام صرف دعوت کا پہنچانا ہے، قبول کرنا نہ کرنا یہ اس کی ذمہ داری ہے، راستہ تم دکھاؤ اور منزل تک پہنچانے کی ذمہ داری تمہاری ہے۔ بقیہ اس آیت کے بقیہ اجزاء جو رہ گئے ہیں اگلے انشاءاللہ تفصیل بیان کریں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیع و علی محمد بارک صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ۔ فی الحال عالمین، تفسیر میں اگر کوئی غلطی ہوئی ہو اس سے معاف فرما، مالک مولا جو کچھ بیان کیا گیا اس اپنی بارگاہ کرم شریف کے قبضہ فرما، قرآن کی روحانیت، اس کے برکات، اس کے فیوز، اس کی سعادتیں سے دنیا اور آخرت میں بہرہ مند فرما، بلکہ مولا ہمارے جتنے احباب یہاں موجود ہیں جن لوگوں نے تفسیر کو سنا ہے رب کریم ان سب کی اس نشست کو قبول فرما، اور ہم سب کو قیامت کے دن یوم الحشر یا اللہ جس وقت کی نفسی کا عالم ہو، قرآن پاک ہمارے لیے نغمے، ہمارے لیے راحت و سرور کا سبب بنا دے، اور ہمارے اوپر اس نفسی اور تلخ اوقات میں مولا اس کو صاحبان بنا دے، قبر میں مونس بنا، حشر میں مونس بنا، غمخار بنا، اور ہمارا شاخے بنا دے، اور ایمان کی اور رضا کی سختی مالک مولا ہمارے ایمان کا تحفظ کرنے والا بنا دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی و نور عاشی سیدنا مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔